الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ جو سراپا خیر و برکت سے بھرا ہوا مہینہ تھا اور ہوتا ہے، وہ بالکل اب ختم ہونے کو ہے. واقعتاً وہ لوگ خوش قسمت رہے جنہوں نے اس مہینے میں اس کی برکتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھایا، اس کی رحمتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھایا، روزے کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے اور ذکر اذکار وغیرہ کے ذریعے سے، اور بہت سارے ایسے محروم بھی رہے جو مختلف بہانوں سے انہوں نے اپنا نقصان کر لیا. کسی کو جاب کا بہانہ، کسی کو بیماری کا بہانہ، یا کسی کو کوئی اور بہانہ، مختلف قسم کے عنوانات سے وہ ان برکتوں سے اور اس ماہ کی رحمتوں سے محروم رہے. ابھی بھی موقع ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اتنے رحیم و کریم ہیں، اتنے رحیم و کریم ہیں کہ آخری لمحے میں بھی اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے اور اس سے مانگنا چاہتا ہے، اللہ اس کو بھی محروم نہیں فرماتے. اللہ اتنے بڑے رحیم و کریم ہیں. روایتوں میں آتا ہے، صحابہ کو یہ رشک ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا گزرا ہے جو 1000 مہینے مسلسل وہ جہاد کرتا رہا اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اس سے غفلت نہیں ہوئی. یہودیوں میں ایک شخص ایسا گزرا ہے جو مسلسل اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرتا رہا. صحابہ کو رشک ہوا کہ اتنی عمریں ان لوگوں کی تھی تو کتنی ان لوگوں نے عبادتیں کی ہوں گی اور ہماری عمریں اتنی مختصر، 60 سال، 70 سال، 80 سال ہماری عمریں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے عبادتوں کے اندر، تو ان کا مقام بہت اونچا اور ہم تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، پھر ہماری عبادتیں اتنی کم. تو صحابہ کو رشک ہونا ہوتا تھا. اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی لاد رکھ لی اور اپنے حبیب کی امتیوں پر یہ فضل فرمایا، یہ کرم فرمایا کہ باوجود یہ کہ تمہاری عمریں کم ہوں گی، باوجود یہ کہ تمہاری عبادتیں بھی کم ہوں گی، لیکن ہم تم کو ایک رات ایسی عطا فرماتے ہیں کہ اگر وہ رات تم نے اس کا اہتمام کر لیا، اس رات کی عبادت کا اہتمام تم نے کر لیا، تو وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بڑھ کر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت پر تم کو رش آ رہا ہے اس سخت جہاد پر، لیکن ہم تم کو صرف ایک ہی رات تم کو ہم ایسی دیتے ہیں کہ اگر تم نے اس رات میں احیاء کر لیا، اس رات میں تم نے عبادت کر لی اور اپنے رب کو تم نے منوا لیا، تو اس رات کی عبادتوں کا ثواب 1000 مہینوں کی راتوں سے بڑھ کر تم کو ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس امت کے ساتھ کہ باوجود یہ کہ ان کی عمریں کم لیکن پچھلی امتوں کی عمروں سے زیادہ اور پچھلی امتوں کی عبادتوں سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا فرما رہے ہیں اگر کوئی اس رات کو پالے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے تحرّوا لیلۃ القدر فی الاواخر من عشر رمضان اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے میں تم تلاش کرو, رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو. اور اس نے بھی فرمایا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. اتنا تک آسان کر کے دے دیا امت کے واسطے کہ تم کو پریشانی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تلاش کرو پتہ نہیں کب آئے گی شب قدر اور سال بھر تم جاگنے لگ جائیں, ایسا بھی نہیں, بلکہ امت کو اتنا متعین کر کے بتا دیا کہ رمضان کے آخر عشرے میں تم تلاش کرو, طاق راتوں میں تلاش کرو, وہ اگر تم کو نصیب ہو جائے تو پھر تمہاری خوش قسمتی ہے. اور یہ سمجھو کہ بھلے تمہاری عمر کسی کی عمر 20 سال ہوگی اور 20 سال کے بعد اس کی موت اگر ہو گئی, لیکن اگر اس 20 سال کی عمر میں اس نے شب قدر کو پا لیا اس نے, تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو ثواب مل گیا, 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادتوں سے زیادہ ثواب اس کو مل گیا باوجود کہ اس کی عمر 20 سال رہی. میں واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا اور گزشتہ میں بتا چکا ہوں, چونکہ اور بھی نئے لوگ اس میں ہو سکتے ہیں تو اس لیے ان کے فائدے کے لیے میں بتاؤں گا کہ شب قدر کی عبادتیں قبول اور شب قدر کی دعائیں خاص طور پر قبول اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتے ہیں وہ آپ کو میں واقعہ میں بتاؤں گا. آپ کو ایک بزرگ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ حجاز کے علاقے میں رہتے ہیں اور ان کی عمر 155 سال ان کی عمر ہے. تو ہندوستان سے ایک بزرگ ان سے ملاقات کے لیے گئے, وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک کوئی بوڑھے ہیں بزرگ ہیں جو ہاتھ میں پانی کی بالٹی لیے ہوئے اوپر چڑھ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی بزرگ ہوں گے, اتنی خدمت کر رہے ہیں گھر والوں کی, تو ان کے ساتھ ساتھ اوپر گئے. جب اوپر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی ہم نے بڑی شہرت سنی ہے اس لیے ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے. تو انہوں نے کہا حضرت وہ میں حضرت نہیں ہوں, میرے والد صاحب ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وہاں تشریف لے جائیں وہاں ملاقات ہو سکتی ہے. وہاں جب جا کر اوپر دیکھا تو وہاں اور بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے صحت مند توانا اچھے خاصے. تو بہرحال وہاں جا کر انہوں نے ملاقات کی اور گفتگو شروع ہوئی. تو گفتگو میں انہوں نے پوچھا کہ حضرت آج کی جو یہ عمر لمبی ہوئی ہے طویل ہوئی ہے اس کا راز کیا ہے؟ میرے دوستو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ کہانی اور قصوں کے طور پر میں نہیں عرض کر رہا ہوں کہ اس کان سے سن لیا اور اس کان سے چھوڑ دیا, اس کے راز کو تلاش کریں. اس کا یہ اس میں کیا راز ہے شب قدر کے اندر اور اس کے اندر کیا فائدے ہیں؟ ہمارے ہی فائدے ہیں, ہمارے دنیوی فائدے بھی ہیں, ہمارے اخروی فائدے بھی اس کے اندر شامل ہیں, بشرطے کہ کسی کو شعور ہو تو واقعتا وہ اس شب قدر کو گنوائے گا نہیں. انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کی اتنی طویل عمر ہے اس کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے شب قدر نصیب فرما, اتفاق میں مجھے شب قدر مجھے مل گئی. تو شب قدر میں میں نے دعا کر لی اپنی عمر کی لمبائی کی اور عمر کے طویل ہونے کی میں نے دعا کر لی, بس وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر عطا فرما دی اور میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر بھی عطا فرما دی. انہوں نے پوچھا حضرت آپ نے معرفت کی دعا کیوں نہیں کر لی؟ انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ عز و جل نے اس سے پہلے بھی مجھے شب قدر عطا فرما دی تھی اور اس میں میں نے اللہ کی معرفت کی دعا کی تھی, اللہ نے اس میں مجھے اپنی معرفت بھی عطا فرما دی تھی, اور دوسری شب قدر میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعا قبول فرمائی اور مجھے صحت اور ایمان کے ساتھ اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی. 155 سال کس کو بولتے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ دعائیں قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے جس کسی خوش قسمت کو یہ شب قدر مل جائے اور شب قدر میں اس کی واقعہ اس شب کی قدر کر کے عبادتیں کر لے اور دعائیں کر لے, تو میرے دوستو جو دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. اتنا بڑا اتنی بڑی اہمیت ہے اس رات کی. اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ اس رات میں اس شب قدر میں انسانیت کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیلاز عطا فرمائے ہیں کہ کیسے زندگی گزارنا چاہیے. انسان کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے, بلکہ قانون عطا فرمایا، زندگی کا دستور عطا فرمایا. تو ایسا دنیا کے حکومتوں میں ہم دیکھتے ہیں، جس دن دستور تیار ہوتا ہے اور پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اپروو ہو جاتا ہے، تو اس دن کتنی خوشیاں مناتے ہیں. ان خوشیوں میں، ان بائلاز کی تیاری میں اور اس کی تکمیل کی خوشی میں پورے ملک کو چھٹی کر دی جاتی ہے. تو بڑا خوشی کا موقع ہے کہ انسانوں کی زندگی گزارنے کے واسطے ایک قانون تیار کیا ہے پارلیمنٹ کے ممبرس نے، جبکہ وہ واقعتاً بالکل بوگس قانون ہوتا ہے جو کبھی ساتھ نہیں دے سکتا، اور بجائے وہ رہنمائی کے، رہزنوں کی رہنمائی کرتا ہے وہ قانون، اور بجائے امن کے وہ انتشار پیدا کرتا ہے وہ قانون. تو ایسے قانون کی تکمیل پر لوگ خوشی مناتے ہیں اور پورے ملک میں چھٹی ملتی ہے. تو یہ وہ قانون ہے جو واقعتاً دلوں کو سکون پہنچانے والا، دلوں کو راحت پہنچانے والا، دلوں کا فرحت پہنچانے والا. اور وہ خواہ انسان وہ شہروں میں رہنے والا ہو یا دیہاتوں میں رہنے والا ہو، دنیا میں یا وہ جنگلوں میں رہنے والا ہو یا سمندروں میں رہنے والا ہو، جہاں کہیں بھی وہ انسان رہے گا اور اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارے گا، واللہ وہ خوشی حاصل کر کے رہے گا اور اس کو قلبی سکون نصیب ہوگا. آج ساری دنیا کے اندر پارلیمنٹ میں کتنے قانون بن کے چلے جا رہے ہیں. آج قانون بنا، کل وہ ٹوٹ گیا، پھر کل بنا، پھر پرسوں ٹوٹ گیا. قانون بنتے جا رہے ہیں، اور جتنے قانون بنتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی زیادہ دنیا کے اندر بدامنی، انتشار، خلفشار اور نفرتیں اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اللہ کا قانون جب بنا اور اللہ کا قانون بن کر جب تیار ہو کر جب امت کے، انسانیت کے سامنے آیا، تو پھر انسانوں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی صنعاء یمن سے نکلی اور مدینے تک پہنچی، لیکن کسی نے اس کی زیورات کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا. یہ دستور الہی کی برکت ہے، قانون الہی کی برکت ہے. لوگوں نے اس کو فالو کیا، ان کی زندگیوں کے اندر امن آیا کہ ایک عورت تنے تنہا صنعاء سے نکلی ہے، کوئی فضا تک پہنچی ہے بغیر کسی مرد آدمی کی رفاقت کے، اور کسی نے نظر اٹھا کر اس کی زیورات کی طرف نظر دیکھا بھی نہیں. تو ایسا قانون جو واقعتاً انسانیت کو راحت پہنچانے والا قانون، ایسا قانون، وہ قانون تیار ہوا ہے، اور وہ قانون اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس رات کے اندر. حضرت شاہ ولی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، شب قدر دو قسم کی ہیں. ایک شب قدر تو وہ ہے جس میں یہ قرآن پاک کمپلیٹلی نازل ہوا ہے، لوح محفوظ سے اس دنیا کی آسمان پر نازل ہوا، شب قدر میں وہ نازل ہوا ہے، وہ بھی شب قدر تھی. دوسری شب قدر وہ ہے جو آج اس شب قدر میں جو ہر سال آتی رہتی ہے، اس شب قدر میں فرشتے آتے ہیں دنیا میں اور اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ رمضان میں میرے بندوں نے روزے رکھے صرف میری مرضی کے واسطے، میری رضا کے واسطے انہوں نے اپنے خواہشات کو ترک کیا اور اپنی مرضیات کو ترک کر دیا. اب جاؤ آج رات تم عبادت کر رہے ہیں، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت ہو، وہ مسجدوں میں ہوں کہ گھروں میں ہو، جاؤ ان لوگوں سے مصافحہ کرو. حدیث شریف میں آتا ہے، نزل جبرائیل فی کبکبۃ من الملائکۃ علیہم السلام، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور تمام گھروں کے اندر وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، تمام فرشتے جہاں جہاں بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، مسجدوں میں ہو کہ گھروں میں یا جہاں کہیں بھی، وہاں جاتے ہیں اور اللہ کے ان بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کو مبارکبادی دیتے ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ فرشتے وہ اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں اپنا، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ آپ ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں خون ریزی کریں گے، فساد مچائیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اور یہ دنیا میں شور مچائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مجھے پتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہوگا، تم کو نہیں پتا. فرشتے کہیں گے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ ہم واقعتاً ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ انسان جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ خونخوار ہوں گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے انسانوں سے پہلے جناتوں کی دنیا کو دیکھ لیا تھا، انسانوں کے آنے سے پہلے یہاں جو جنات آباد رہتے تھے تو جناتوں کی زندگی کو دیکھا تھا کہ خوب خوندزی کر رہے ہیں، خوب فساد مچا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ بھی ایسے ہی کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر کا مرکب بنایا ہے، اس کے اندر شر بھی ہے خیر بھی ہے، خیر کو غالب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اور جنات کے اندر شر کو غالب رکھا تھا، اس لیے وہ شراب کرتے رہے. لیکن اللہ جانتا تھا کہ انسان کے اندر خیر غالب ہے تو یہ خیر کرے گا، باوجود یہ کہ اس کے اندر شرارتیں موجود ہیں لیکن عبادتیں بھی ایسی کرے گا، عبادتیں بھی ایسی کرے گا تو فرشتے بھی رد کریں گے اس کے اوپر. تاریخ شاہین ہے کہ ایسی ایسی باتیں ملتی ہیں بزرگوں کے بارے میں کہ رات رات بھر ایک وضو سے رات بھر عبادت کرتے رہے. یہ رش کی بات نہیں تو اور کیا ہے کہ انسان جس کے اندر بشری تقاضے بھرے ہوئے ہیں اور دنیا کی چیزیں اس کے دنیا کے تقاضے اس کو کھینچ رہے ہیں اپنی طرف، اس کے باوجود ان تقاضوں کو دباتے ہوئے اور اپنے شیطان کو جو دور کرتے ہوئے اور یہ رات رات بھر عبادت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور ایسی تلاوت کر رہا ہے قرآن پاک کی کہ دل پھٹے جا رہے ہیں اور اسے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. حقیقت میں قرآن کی تلاوت کو اگر قرآن کی زبان میں اگر اس کو زبان کو جانتے ہوئے اور قرآن کی اگر تلاوت کی جائے اور اس کو سمجھا جائے، واقعتاً کوئی آدمی اس کو سن کر روئے بغیر رہ نہیں سکتا. قرآن پاک کا وہ مقام ہے قرآن پاک کے اندر، وہ چیز اللہ نے بھر دی ہے، عجیب و غریب چیز ہے. اس کو پڑھتے چلے جائیں کیا کیا آیتیں، کیا کیا مضامین بیان کر رہا ہے قرآن کریم ایمان والوں کے بارے میں اور جو ہے کافروں کے بارے میں. آدمی جب یہ سنے گا تو واقعاً تڑپ جائے گا، پھڑک جائے گا اور وہ برداشت نہیں کر پائے گا. ایسے مضامین اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عجیب و غریب بات، پرسوں روزانہ 4 بجے یہاں وہ ریڈیو سے شہر میں بڑا اچھا پروگرام آتا ہے، بڑی تحقیقی باتیں بھی اس میں آ رہی تھی، تو ڈاکٹر حمید اللہ جو بڑے بہت بڑے محقق ہیں حیدرآباد دکن کے، ابھی انتقال ہوا ان کا فلیڈلفیا میں، وہ بڑے بڑے مفکر آدمی ہیں، انہوں نے جرمن میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، فرینچ میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، اللہ نے بڑا ان سے کام لیا ہے اور بڑے محقق آدمی ہیں، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے، بڑے نیک آدمی تھے. انہوں نے ایک بات بتائی اس کے اندر اور اپنی بات ان کی پرسنل بات بتائی جو ان کے ساتھ گزرا ہے. انہوں نے کہا کہ جرمن میں تمام کرسچن ورلڈ کی ایک کانفرنس ہوئی اور اس میں یہ طے کیا کہ بھئی جگہ جگہ جو بائبلیں مختلف قسم کی ہیں ان سب کو جمع کر کے ایک بائبل پر سب کو متفق کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے بڑا لاکھوں ڈالر خرچ کیا اور بڑے بڑے اسکالرس کو جمع کیا، فادرس وہاں جمع ہوئے، اب انہوں نے محنتیں کی تو 2 لاکھ انجیل انہوں نے جمع کیے، 2 لاکھ بائبل انہوں نے جمع کیے. اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کا تقابل کرنا شروع کیا. ان کا بیان ہے، خود اس پروفیسر کا بیان ہے کہ ایک نسخہ بھی کسی دوسرے نسخے کی تائید کرتا ہوا نظر آیا، دوسرے نسخے سے ملتا ہوا نظر نہیں آیا ہم کو، ہر نسخہ دوسرے نسخے سے بالکل مختلف. 2 لاکھ نسخے، بڑی مشکلوں سے انہوں نے ان سب کو چھانٹ کر 8 نسخوں کو جو ہے نکالا اور کہا کہ یہ 8 نسخے قابل عمل ہیں اور یہ فالو کرنے کے قابل ہیں. اور حالانکہ وہ 8 نسخے بھی کوئی اس میں کوئی یکسانیت نہیں، وہ بھی تو اپنے اپنے میں الگ الگ ہیں. اب انہوں نے پھر اب سوچا کہ چلو قرآن پہ ہم کام کریں گے. قرآن پہ انہوں نے کام کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں سے قرآن پاک جمع کرنا شروع کیا اور لکھا ہے کہ اس میں تقریباً 40,000 قرآن پاک انہوں نے جمع کی اور یہی خوش ہو رہے تھے کہ جیسے بائبل کے اندر ایسا اختلاف نظر آیا تو قرآن پاک میں بھی ایسے اختلاف نظر آئے گا تو ہم کو پھر موقع ہاتھ آئے گا مذاق اڑانے کے لیے قرآن پاک کا. اس پروفیسر کا بیان ہے، ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم خود کہتے ہیں کہ مجھ سے اس یونیورسٹی کے پروفیسر نے بیان کیا، میں خود اس کا انچارج تھا اور میں نے خود یہ دیکھا قرآن پاک کے 40,000 نسخوں کو ہم نے ملا کر دیکھا، بہت کوشش کر لی، سرتوڑ کوشش ہم نے کر لی کہ کوئی ایک فقہ ہم جو ہے بتا دیں، لیکن ہم کو ایک زبر زیر کا فقہ ہم کو نظر نہیں آیا قرآن پاک کے اندر. 40,000 نسخے جمع کیے انہوں نے، 40,000 نسخے جمع کیا اور ان میں سے انہوں نے کوشش کی کہ کوئی ایک جگہ فرق نظر آئے لیکن ایک بھی جگہ فرق نظر نہیں آیا. بڑی زبردست تحقیق انہوں نے جو ہے بتائی ہے واقعتاً. یہ میرے دوستو یہ مسلمانوں کے واسطے کتنی بڑی عزت کی بات ہے. اللہ نے ایسا اونچا قرآن پاک ہم کو عطا فرمایا ہے کہ آج دنیا اس کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے, لیکن جو اس کا مقابلہ کرتا ہے وہ خود پاش پات ہو جاتا ہے. ایسا قرآن پاک ہمارے پاس ہے اور یہ قرآن پاک آج کی رات میں نازل ہوا ہے میرے دوستو. تو ہم کو اپنے ایمان کی کتنی قدر کرنی چاہیے, اپنے قرآن پاک کی کتنی قدر کرنی چاہیے, اپنے نبی سے کتنی محبت کرنی چاہیے, اپنے اللہ سے کتنی محبت کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہم کو منتخب فرمایا. اگر خدا نہ خواستہ ہم کو کسی غیر مذہب میں اگر پیدا کر دیتا ہم کیا کر لیتے, لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ امت مسلمہ میں ہم کو پیدا فرمایا اور یہ اعزاز عطا فرمایا ہم کو کہ قرآن پاک سے ہم کو نوازا. لیکن آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کتنے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت ہم کرتے ہیں سال بھر کے اندر, اور کتنے ہیں جو رمضان کے آنے کے باوجود قرآن پاک کی جو تلاوت کرتے ہیں, اور کتنے ہیں جنہوں نے یہ قرآن پاک کو کبھی کھول کر بھی دیکھا ہوں. کتنے بڑے المیہ کی بات ہے. بوسنیا کے ایک لیڈر نے یہاں شکاگو میں خط لکھا کہ ہم کو یہ میرے دوستو خون کے آنسو رلا دینے والی بات ہے مسلمانوں کے واسطے. کیا لکھا اس میں, ہم کو وہ قرآن پاک ہم کو بھیجیے جس کو فالو کرنے کے الزام میں ہم پٹ رہے ہیں, جس کو فالو کرنے کے الزام میں ہم پٹ رہے ہیں, ذرا وہ قرآن پاک ہم کو بھیجیے. کتنے بڑے ہمارے لیے شرم کی بات, غیرت کی بات ہے. ایسا عظیم الشان قرآن جس نے انقلاب برپا کر دیا, جنات میں انقلاب برپا کر دیا, انسانوں میں انقلاب برپا کر دیا, ہر طبقے میں انقلاب برپا کر دیا, اور اس قرآن کو ہم اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں لیکن ہم اس قرآن سے غافل ہیں. رمضان کا مہینہ آ گیا لیکن قرآن کی تلاوت ہم سے نہیں ہو پاتی. باپ کا انتقال ہو گیا لیکن قرآن پاک پڑھ کر رسالہ ثواب کرنے کو تیار نہیں ہوں. پڑھی نماز جنازہ میری غیروں نے, مرے تھا جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے, جن کے لیے مرے تھے زندگی برباد کر دی اولاد کی خاطر, آج وہ سر پہ دستی باندھ کر باہر سمندر پر بیٹھے ہوئے ہیں. ارے آ جاؤ باپ کی جنازے کی نماز تو پڑھ لو, میں وضو نہیں ہوں نماز پڑھنا نہیں آتا. بدبختی ہے, شرم کی بات ہے, غیرت کی بات ہے, ڈوب مرنے کی بات ہے میرے دوستو. آخر کیا ہو گیا مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی دوری مسلمانوں کی اپنے قرآن پاک سے, اپنے دین سے, کہ باپ کی جنازے کی نماز بھی پڑھنا اس کو نہیں آتا ہے. افسوس میرے دوستو, ہوش کے ناخن لیں, وقت ہے, زندگی ہے, اس کی قدر کر لیں اور اپنے آپ کو بھی چینج کریں اور اپنے گھروں کے ماحول کو بھی چینج کریں. اتنا دکھ ہوتا ہے واقعتاً کن الفاظ سے شرمندگی کا اظہار کیا جائے اور کن الفاظ سے کہا جائے سمجھ نہیں آتا. رمضان کے مبارک مہینہ چل رہا ہے, ہمارے مسلمانوں کے ویڈیو کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, ویڈیو فلم وہاں سے بک رہی ہیں, کن الفاظ میں اس کی مذمت کی جائے سمجھ نہیں آتا ہے. اللہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مبارک مہینہ, بارہ میرے دوستو یہ بڑا مبارک مہینہ گزرا اور دو چار دن کچھ باقی رہ گئے ہیں, اور کم سے کم آج کی رات یہ بھی طاق رات ہے, شب قدر اس میں بھی آ سکتی ہے. اللہ سے دعا کریں, زندگی بھر تو عبادتیں ہم سے ہوتی نہیں ہیں, کم سے کم اللہ ہم کو آج کی رات ہم کو نصیب فرما دیں, اور آج اگر ہم عبادتیں کر لیں تو پھر زندگی بھر کے نقصان کی ہماری تلافی ہو سکتی ہے. اس لیے آج کی رات بالکل غفلتوں سے بچا کر عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کریں, اور واحد قسم کے نہیں, اتنا ہو سکتا ہے نمازیں پڑھ لیں, اور سب سے بہتر ہے قضا نمازیں, جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کی قضا کرنے کی کوشش کریں. اور قرآن پاک کی تلاوت میرے دوستو, قرآن پاک کی تلاوت سے میں واقعتاً اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. قرآن پاک کی جو الفاظ میں جو برکت ہے اور اس کے معانی کے اندر برکت ہے, اس کی تلاوت میں بے پناہ برکتیں, بے پناہ سعادتیں چھپی ہوئی ہیں میرے دوستو, اس کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا. اس کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہوگا. اس لیے آج کی رات میں اس سے محروم نہ رہیں, کتنا ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں. اور کتنی خوش قسمتی ہے کہ فرشتے آ کر ہمارے گھروں میں ہم سے مصافحہ کر رہے ہیں. میں اس لیے کہ آج ہم اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, اس کے قرآن پاک کی تلاوت ہم کر رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں, تو فرشتے آ کر ہم سے مصافحہ کر رہے ہیں. کسی بزرگ سے اگر مصافحہ ہو جائے تو ہماری کتنی خوش قسمتی ہوتی ہے, لیکن فرشتے وہ آ کر ہم سے مصافحہ کر رہے ہیں تو کتنی بڑی برکت کی بات ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھ لیں, حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں گے کہ جس گھر میں فرشتے ہوں گے وہ آج کی رات بھی وہ لوگ بدبخت ہیں، آج کی رات بھی وہ لوگ بدبخت ہیں کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب و تصاویر، جس گھر میں کتے ہوں گے اور جس گھر میں تصویریں ہوں گی اس گھر میں یہ فرشتے نہیں آئیں گے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. ہاں موت کا فرشتہ تو آ جائے گا پھر بھی، لیکن رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ایک بہت بڑے مفکر تھے، مسلمانوں کے نام نہیں لیتا میں، ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو، تو وہ جا رہے تھے تو ایک بہت بڑے مولانا بھی وہاں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا ابو شکر فاروقی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ چونکہ جدید ذہن کے تھے، نئے ذہن کے تھے، انہوں نے پوچھا کہ مولانا آپ لوگ تو بولتے ہیں کہ فرشتے نہیں آتے ہیں جہاں کتا ہوتا ہے، تو بہت اچھا پھر میں اپنے ساتھ جو ہے اپنے ساتھ کتا رکھوں گا تاکہ موت کا فرشتہ نہ آئے. انہوں نے وہ بھی بہرحال بہت بڑے عالم تھے، تو بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے، بھائی تمہارے پاس بھی وہی فرشتہ آئے گا جو کتے کی روح قبض کرتا ہے. یہ لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ رحمت کا فرشتہ جو ہے وہ فرشتہ نہیں آئیں گے تو موت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا، لیکن موت کا فرشتہ کو تو بہرحال آنا ہی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کتنے ہی بڑے قلعوں کے اندر محصور ہو جاؤ، بند ہو جاؤ، لیکن بہرحال موت وہاں آئے گی. اسرائیل علیہ السلام کے داخلے پر کہیں پابندی نہیں ہے، وہ ہر جگہ جا سکتے ہیں روح نکالنے کے لیے. بہرحال میرے دوستو آج کی رات بڑی قدر کی رات ہے، اس کی قدر کر لیں. مغرب کی نماز سے ہی وقت شروع ہو جاتا ہے، ویسے تو طاق راتوں کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکتا ہے طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں، نمازوں وغیرہ کا، تلاوت وغیرہ کا، لیکن کم سے کم جمہور کے قول کے مطابق وہ 27ویں شب ہے وہ آج ہے. اللہ کرے کہ ہم کو نصیب ہو جائے، اگر وہ نصیب ہو جائے اپنی زندگی کے لیے ایمان کے ساتھ صحت کے ساتھ لمبی زندگی کے لیے بھی دعا کر لیں، اپنے بچوں کی ایمان کے لیے دعا کریں، اور اپنی نسلوں کے ایمان کے واسطے، تمام امت مسلمہ کے واسطے بھی دعا کریں. اگر یہ شب قدر مل گئی تو ہماری دعا جو قبول ہوگی، اس لیے آج کی رات کو نہیں بھولیں. اس کے ساتھ میں اور ایک اعلان کرنا میں چاہتا ہوں کہ اسلام کا بڑا عجیب ایسا بہترین نظام ہے، اس پر پھر کبھی میں آج کروں گا تفصیل سے، کہ غم اور خوشی بھی یہ نعمت ہوتا ہے ایک مومن کے واسطے، غم بھی یہ بھی نعمت ہے مومن کے واسطے، خوشی یہ بھی نعمت ہے، غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے. خوشی ہمیں شرابیں پی رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں، لوگوں کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خوشی بھی اگر ہے تو وہ خوشی بھی اپنے لیے بھی راحت کا ذریعہ، غیروں کے لیے بھی راحت کا ذریعہ. اب آپ دیکھیں رمضان کا پورا مہینہ گزرا اور ایک مہینہ روزہ رکھا، رکھ لیے مقبول ہوتے بھی رکھ لیے ہوں گے، تو کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. اب اس خوشی کے بعد ہمارے پاس اسلام کا نظام کیا ہے کہ اس خوشی، یہ خوشی بھی تم کو بھی اس سے راحت ہونی چاہیے، تمہارے غیروں کو بھی، تمہارے دوسروں کو بھی راحت ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ اس کا فطرہ نکالو تم، جو مہینہ بھر تم نے روزہ رکھا ہے اس کا ایک زکات کے طور پر، خوشی کے طور پر کچھ پیسے جو ہے نکال دو اور نکال کر غریبوں کو دے دو. آپ دیکھیں کتنا بہترین نظام ہے، روزے رکھ رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے، تو اس خوشی میں ایسا نہیں کہ انسان کے ہوش حواس بگڑ جا رہے ہیں، بلکہ خوشی یہ ہے کہ کچھ پیسے نکال کے غریبوں کو خرچ کر دو. ایسا نظام میرے دوستو کہاں ملے گا بتائیے، کسی مذہب کے اندر مل سکتا ہے؟ تو خوشی کا یہ طریقہ کہ اس خوشی سے تمہارے دل کو بھی خوشی اور غیروں کو بھی خوشی پہنچ رہی ہو. ورنہ تو دیکھیں دشہرہ ہو رہا ہے، دیوالی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے ہیں، ایسی نحوست وہ معلوم ہوتی ہے کہ ہنگامے، شور شرابے اور مار توڑ، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، پٹاخے چھوٹ رہے ہیں، کیا کیا ہو رہے ہیں، اور وہ کیا نیا سال مناتے ہیں تو اس میں کتنے لوگ جل جاتے ہیں اس کے اندر. اسلام کا نظام ایسا نہیں ہے، خوشی وہ ہے جو دوسروں کو بھی راحت پہنچا سکے، اسلام کا یہ نظام ہے. اس لیے آپ حضرات رمضان کے عید سے پہلے پہلے اپنی طرف سے اور اپنے بچوں وغیرہ کی طرف سے بھی یہ فطرہ نکالیں. اب مجھے تو نہیں معلوم کہ ایم سی سی نے کتنا اعلان کیا ہے، کچھ معلوم ہے مکین صاحب کو؟ $4 کا اعلان کیا ہے، ہاں یہ بھی پتا چلا ہے کہ $4 کا جو ہے اعلان کیا ہے ایم سی سی کی طرف سے. تو آپ حضرات $4 تو بڑی بات نہیں ہے، اگر بہت بڑی فیملی بھی اگر ہوگی تو 10-12 کی ہوگی فیملی، تو 50-60 کی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ رمضان کے عید سے پہلے پہلے وہ اللہ کے غریب بندوں تک پہنچ جانا چاہیے، تاکہ وہ یتیم بچے بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک رہ سکیں، اور وہ لوگ بھی نئے کپڑے پہن سکیں، اور ان کو اس کا احساس نہ ہو کہ ہم کیسے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہمارے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں اور دوسرے بچے جو پہن رہے ہیں. اس لیے عید سے پہلے پہلے یہ فطرہ نکالنے کی کوشش کریں، اور غریبوں کو پہنچنا چاہیے. اگر آپ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگوں کو جیسے آج کل ماحول بنا ہوا ہے, پہلے ان کی دعوت دے رہے ہیں تو جو ہے بڑے مالداروں کو بلا رہے ہیں, غریب بےچارے بالکل نظر انداز. یہ ماحول ہمارے پاس بالکل غلط ماحول ہے. غریبوں کو اگر پہنچائیں گے تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. اس لیے زکات ہو یا صدقہ ہو یا فطرہ ہو یا کوئی بھی آپ نکال رہے ہوں تو غریبوں تک اس کا جو ہے یہ پہنچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل عطا فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.